السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. سورة الزمر کی دو چھوٹی آیتیں ہیں جو 24 جز 24 جز سے بالکل پہلے ہے، لیکن دو چھوٹی آیتیں ہونے کے باوجود اس میں بہت سے اسباق اور عبرت کا سامان ہے ہمارے لیے. تو اس سے پہلے متعدد طریقوں سے، الگ الگ طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو سمجھاؤ. اب ظاہر ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا اور ہوتا رہتا ہے ہر زمانے میں، کہ کچھ لوگ جاننے کے باوجود مانتے نہیں اور کچھ لوگ تو باقاعدہ مخالفت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے، آپ کی تسلی کے لیے یہ دو آیتیں اتاری گئی. تو یہ آیت کا اصل مقصود یہ ہے، لیکن ان میں بہت سے دوسرے فوائد بھی ہیں. پہلی آیت ہم دیکھتے ہیں، انک میت و انہم میتون، یقیناً تم میت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا گیا کہ تم میت ہو اور وہ لوگ بھی میت ہے، میتون ہے، تم میت ہو. اب میت، ہم مردار کو میت کہتے ہیں، لیکن عربی میں جو میت کا لفظ ہے یہ ہر اس مخلوق پر کہا جا سکتا ہے جس کا کسی نہ کسی وقت اینڈنگ اور ختم ہوگا. تو اب زندہ شخص، یہ زندہ شخص جو ہے اس کا بھی موت ہونے والا ہے، تو اس اعتبار سے آپ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ میت ہے، اگرچہ ابھی تو پورا زندہ ہے، لیکن جس کسی مخلوق کا کسی نہ کسی وقت اختتام اور موت آنے والا ہے اس کو میت کہا جا سکتا ہے. گویا آپ یوں سمجھے کہ میت کے اندر ٹیمپرری اور عارضی ہونے کا معنی چھپا ہوا ہے، کہ جس مخلوق کی حیات دائمی نہیں ہے، ٹیمپرری ہے، اس کو عربی میں آپ میت کہہ سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ انک میت و انہم میتون، آپ بھی ایسی مخلوق ہے، تم بھی ایسی مخلوق ہو کہ موت آنے والا ہے، آنے والی، اور وہ سب بھی انسان، یہ سب انسان جو مخالفت کرے وہ سب بھی ایسے ہی ہیں، یعنی سب پر موت واقع ہونے والی ہے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان کیسے؟ تو ایک طریقے وہ تسلی کا سامان یہ ہے کہ یہ جو کچھ وہ مخالفت کر رہے وہ ٹیمپرری عارضی ہے، ایسا نہیں کہ وہ چلتا رہے گا، وہ تو عارضی ہے، اسے کہ زیادہ سے زیادہ اگر دنیا میں ان پر سزا نہ آئے ان مخالفین پر، تو زیادہ سے زیادہ وہ تمہاری مخالفت تمہارے موت تک کر سکتے ہیں. ایسا تو ہوا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، آٹھویں ہجری میں فتح مکہ ہوا، جس کے نتیجے میں اکثر مخالفین یا تو مسلمان ہو گئے یا ان کی آوازیں دب گئی، ذلیل ہو گئے. لیکن بالفرض و تقدیر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ تمہاری پوری زندگی میں تمہیں فتح نصیب نہ ہو اور وہ مخالفت کرتے رہے ان کی طاقت میں، پھر بھی وہ زندگی کے آخر تک ہی تو ہے، اس کے بعد تو وہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد تو آخرت میں فیصلہ ہوگا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. تو تسلی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انک میت و انہم میتون، کہ یہ جو بھی مخالفت کر رہے ہیں وہ عارضی ہے. تو اس میں سے ہم میں سے ہر ایک بھی یہ سبق لے سکتا ہے کہ ہر ایک پر ایک دنیاوی اعتبار سے مصیبتیں آتی ہیں، یہ فطری چیز ہے. کبھی کوئی بیمار ہو گئے اور ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر حضرت کہتے کہ اس کا علاج نہیں ہے، لا علاج ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما کر گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے علاج اتاری ہے، بس وہ کبھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹروں کو اب تک علاج انہوں نے دریافت نہیں کیا ہے، ڈسکور نہیں کیا ہے، کبھی ڈسکور کیا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے یا کوئی علاج کر رہے کارگر نہیں ثابت ہو رہا ہے، یا کوئی دوسری مصیبت آئی، رزق کی تنگی اور مختلف طریقوں سے دور کرنے کی کوشش کی لیکن دور نہیں ہو رہی ہے. تو دنیاوی مصیبت ہے، اس کے لیے بھی ہم یہ سبق لے سکتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر کسی انسان کے بارے میں یہ نعمت ملتی کہ موت واقع ہونے والی نہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے کہ وہ سید البشر ہے اور سب سے زیادہ نبی اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو اگر کسی کو یہ ہدیہ ملتا کہ چلو موت واقع نہیں ہوگی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لیکن آپ کو یہ نہیں ملا، تو اس کا مطلب ہر انسان کو یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ میری زندگی فانی ہے اور عارضی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ میری زندگی میں جو کچھ مصیبت ہے انشاءاللہ وہ موت تک نہیں رہے گی، لیکن موت تک رہے بھی تو وہ عارضی ہی ہے، چھوٹی ہی ہے، دنیاوی مصیبت. اور دینی مصیبت کبھی یہی ہے، دینی مصیبت سے مراد دین پر چلنے میں کبھی دقت ہوتی ہے، ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی ہماری کمزوری ہے اور کبھی دقت ہوتی ہے، کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا دین کے کام کرنے دین پر چلنے میں مشکل ہوتا ہے، کبھی خاندان ایسا ہوتا ہے کہ سب بے دین ہے اور بے دین ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے مخالف ہے، تو ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مخالفت کرتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں. کبھی ماحول ایسا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ رہتے کہ دیندار ذہن کے لوگ نہیں ہیں. جو بھی ہو، دین میں بھی کبھی نہ کہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مصیبت ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ انک میت و انہم میتون، وہ بھی عارضی ہے، یا تو پہلے خود تیرا انتقال ہو جائے گا یا مخالفین کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بعد تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. سورۃ المطففین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ جو لوگ مجرم ہیں، مخالف ہیں، وہ ایمان والوں پر ہنستے رہتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ایمان والوں پر ہنستے رہتے ہی لیکن جب گزرتے بھی ہے تو اس وقت بھی نہیں چھوڑتے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو وہ جا رہا ہے، دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، کیسا لباس ہے اس پر، کیسی ڈائری رکھی ہوئی ہے، جو بھی ہو کیسے باقوت لوگ ہیں. ہر زمانے میں الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن ہر زمانے میں یہ رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، وَإِذَا انقلبوا الى اهلهم، جو واپس اپنے گھر اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے تو وہاں بھی وہ ہنسی مذاق جاری رہتی ہے. پورا شخص کو دیکھا ایسا کر رہا تھا، یہ لوگ کہتے اس کو ماڈرن دنیا میں رہنا آتا ہی نہیں. تو پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب ذکر کیا کہ ان سب کی یہ حرکتیں ہوتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ ان کو یہ ان کی نگرانی کے لیے تھوڑے بھیجے گئے کہ تمہاری نگرانی ہے کہ وہ ایسا کرو، ان کو ایسا کرنا ہے ویسا کرو، تمہارا کام کرو، تم اپنی فکر کرو، ان کی بہت زیادہ فکر ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج یعنی قیامت کے دن جو لوگ دوسروں پر ہنستے تھے ان پر ہنسا جائے گا، اور جن لوگوں کو پر ہنسا جاتا تھا وہ لوگ ان پر ہنس رہے ہوں گے۔ تو یہ تو عارضی ہے، اور ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیاوی یا دینی مصیبت یہ عارضی ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، اور جب ختم ہوگی تو اس کے بعد اس کا صلہ ملے گا، اس کو برداشت کرنے کا صلہ، اس پر صبر کرنے کا صلہ۔ انک میت وانہم میتون۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر کچھ مدت کے بعد آخرت میں چلے گئے، قبر وغیرہ سے گزر گئے، قیامت کے دن آیا، انکم یقیناً تم سب قیامت کے دن تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، ایک دوسرے پر مقدمہ پیش کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے، یعنی جس کسی کا کچھ بھی جھگڑا رہا دنیا میں، ایک نے دوسرے کا حق مارا، ایک نے دوسرے کی مخالفت کی، جرم کیا، تم سب کے سب کا قیامت کے دن وہ جھگڑا پورا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی یا تو جنت میں یا جہنم میں جانا ہے، جنت یا جہنم میں کوئی ایک شخص بھی بلکہ نہیں جائے گا اس حالت میں کہ کچھ نہ کچھ جھگڑا باقی ہے، وہ صاف نہیں کر دیا گیا قیامت کے دن۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کا ایک نام ہے یوم الدین، اور یوم الدین کا مطلب جزا کا دن، بدلے کا دن، تو اس کا مطلب تو ایک ہے کہ ہم نے گناہ کیا تو اس کا بدلہ، اور اچھا کام کیا تو اس کا بدلہ، لیکن دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپس میں جو کچھ ہوا اس کا بدلہ ہو کر رہے گا۔ یہاں تک احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جو دو لوگ جنت میں جانے والے ہیں، جو لوگ دو لوگ بالعموم نیک رہے اور جنت میں جانے والے تھے، لیکن ان دونوں کے آپس میں بھی کچھ نہ کچھ رہی دنیا میں، کچھ نہ کچھ چوٹو میں یا جو بھی ہو، کسی نے ایک کا چھوٹا بہت تھوڑا بہت حق مارا، لیکن اس کے باوجود نیکی اتنے ہے کہ وہ جنت میں جانے والے ہیں، جہنم میں جانے، ان کا بھی جنت میں جانے سے پہلے آپس میں صفائی ہوگی۔ کہا جائے گا کہ چلو فلاں کو اس سے اتنی نیکی، یا تو اس سے اتنی نیکی لے لو، یا اس کو معاف کر دو، بلکہ انسان کو تو رہنے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جانور جو ہے، جانور کو تو پہلے زندہ اٹھایا جائے گا دوبارہ، لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ایک مدت کے بعد حکم دیں گے کہ کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، یعنی تمہاری حیات ختم، جنت جہنم میں تو جانا نہیں۔ تو پھر سوال ہوگا کہ ان کو دوبارہ زندہ اٹھانے کا کیا فائدہ، اگر جنت جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، ان کو تو دوبارہ مردہ کر ہی دینا ہے، تو پھر ان کو زندہ اٹھانے کا کیا حکم، کیا فائدہ؟ تو فائدہ یہ ہے کہ قیامت چونکہ انصاف کا دن ہے، تو ان کے آپس میں بھی انصاف ہوگا کہ بغیر ضرورت ایک جانور نے کسی جانور پر حملہ کیا، بغیر ضرورت، بغیر کوئی، تو آپ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک سینگ والی بکری اور ایک بے سینگ بکری، ہارنز والی بکری اور جس کے پاس ہارنز ہے، اور بغیر ضرورت اس سینگ والی بکری نے اس پر حملہ کیا، تو قیامت کے دن الٹا کیا جائے گا، اس کے سینگ اس کو دیے جائیں گے اور اس کو حکم دیا جائے کہ اس پر حملہ کرے، تاکہ ہر ایک کو نظر آئے کہ پورا یہاں تک کہ کافر ہے جہنم میں جانے والا ہے اور مسلمان جنت میں داخل ہونے والا ہے، لیکن مسلمان اتنی کیا تو اتنی ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا، لیکن اس کافر اور منکر کے خلاف کچھ کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کی غیبت کی جو جائز نہیں تھا، اس کی کوئی، تو اس کے جنت میں جانے سے پہلے، اس کے جہنم میں جانے سے پہلے، محشر میں پہلے بدلہ لیا جائے گا۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ تو اس میں ایک سبق تو ہمارے لیے ایک تسلی کا سامان ہے کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ مخالفت کرتے ہیں لوگ، تو تسلی کا سامان ہے کہ قیامت کے دن تو بدلہ ہوگا، لیکن دوسرا وہ ہمارے لیے ایک عبرت کا سامان اور ایک فکر کی بات ہے کہ ہم بھی کسی کا حق نہ مارے، ادنا سے ادنا حق بھی نہ مارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس آیت کی اس آیت کی تشریح میں اور قیامت کے دن جو اللہ کے دربار میں کوت جو کوت ہوگا مقدم پورا, آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کوت جیسا ہوگا, جج اور قاضی اللہ تعالیٰ خود ہوں گے اور وٹنسز اور گواہ بہت زیادہ ہوں گے, فرشتے ہوں گے, اعمال لکھنے والے, ضرورت پڑنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے بظاہر جس مخلوق میں حیات ہی نہیں ہے, زمین, درخت وغیرہ, ایسی چیزوں کو بھی ضرورت کے موقع پر گواہ لا کر گواہ بنا کر بلوائیں گے, ضرورت پڑنے پر خود آدمی کے اعضا بھی بولیں گے, یہ سب آتا ہے. تو وہاں تو انصاف ہی انصاف ہوگا. اگر دو آدمی نے ایسا بھی ایک نے دوسرے پر جرم ایسی حالت میں کیا کہ کسی نے نہیں دیکھا, تو وہ فرشتے تو ہوں گے جس نے دیکھا تھا, دوسرے اس کے خود کے اعضا تو ہوں گے جس نے دیکھا تھا, تو وہ سب بولیں گے قیامت کے دن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ بھی کھینچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کے آپس میں جب جھگڑے حل کیا جائیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں, تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قریبی لوگ ہیں ان کے آپس میں جھگڑے حل کیے جائیں گے, میاں بیوی ہیں ان کے آپس میں جھگڑے حل کیے جائیں گے. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑے میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی, زبان پر مہر اور سیل لگ جائے گا اور دوسرے گواہ بولیں گے. کون سے گواہ؟ اس کے خود کے اعضا. ہاتھ میں اگر میاں کے ہاتھ میں بیوی کے خلاف کچھ کیا, بیوی کے ہاتھ میں میاں کے خلاف کچھ کیا, تو ہاتھ بولیں گے. اور دوسرے گواہ فرشتے وغیرہ, جو کوئی زبان سے کوئی نہیں بولے گا, باقی سب گواہ بولیں گے. آپس میں جو پڑوسی ہے ان کا کوئی جھگڑا رہا, وہ اصل میں ہمارا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جو قریبی لوگ ہیں, کبھی گھر میں جو لوگ رہتے ہیں, باہر جو ہے دوسرے لوگ ان کے حقوق کی ادائیگی میں کیا رکھتے ہیں, کبھی جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ رہتا ہے گھر میں وغیرہ, پڑوسی وغیرہ, کبھی ان کے سلسلے میں تھوڑے کیئرلیس ہو جاتے, تو اس حدیث سے پتہ لگے یہ تو سب سے پہلے جھگڑے ہیں جن کو حل کیے جائیں گے, تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی ہے, چونکہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی کچھ قانون ہے اور کورٹ ہوتا ہے, ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں قانون کی طاقت ہے, جہاں لا اینڈ آرڈر ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قانون اعتبار سے کسی کو کوئی حق ہے جو شریعت اس کو ثابت نہیں کرتی ہے. شریعت میں مثال کے طور پر قانون اعتبار سے شوہر کے لیے ضروری نہیں کہ بیوی کا خرچہ اٹھائے, بیوی کا ضروری خرچہ اٹھائے, نان نفقہ وغیرہ, وہ بیوی کو کہہ سکتے کہ تم بھی کماؤ, ہم دو 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 عدل سے گھر میں, دونوں کو کمانا چاہیے. قانونی اعتبار سے تو بالکل ٹھیک, اللہ تعالیٰ کے قانون سے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے. بیوی کو بعض امور میں شوہر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے, بعض امور میں شوہر کو امیر بنایا گیا ان امور, لیکن قانونی اعتبار سے وہ ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو دنیا میں تو وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے جو چاہے میں کر, کون مجھے مجبور کرنے والا, میں کر سکتی ہوں, لیکن وہاں تو مقدمہ ہوگا اس کا. کسی آپس میں طلاق ہو گئی تو قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک اتنا مال لے سکتا ہے, شریعہ اعتبار سے اگر اتنا مال نہیں لے سکتا ہے تو قیامت کے دن وہ مقدمہ حل ہوگا. کسی نے ایک نے دوسرے کے خلاف جرم کیا, کوئی نقصان کیا, اور ہوتا ہے ہمارے زمانے میں کہ نقصان کا خرچہ تو اتنا ہوا کہ 2000 میں کسی کی گھر کسی کی گاڑی کو 2000 کا نقصان ہوا, لیکن مقدمہ قانون میں کورٹ میں لے گئے اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اچھے لائے کو ڈھونڈتے ہوئے فلاں لوگ کو جو وکیل اچھی طرح سے سمجھ رہے, اور 2000 کے بجائے 10000 لے گئے اس سے, تو دنیا میں تو وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے, قیامت کے دن وہ مقدمہ حل ہوگا. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک, ہاں ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں اس ملک کے قانون کا لحاظ رکھنا چاہیے, لیکن اس ملک کی قانون سے ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کسی کا حق لے لینا جو ہمیں معلوم ہے کہ شریعت میں ہمیں یہ حق نہیں ہے, بہت خطرناک ہے. قیامت کے دن وہ حل ہوں گے, اور اس وقت ہمیں پچھتانا پڑے گا کہ دنیا میں ہم نے سمجھا کہ ہم بہت ہوشیار تھے, ہوشیاری سے کام لے کر وکیل سے مشورہ کر کے زیادہ لے گئے, آج پتہ چلے گا ہم تو نقصان میں ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو ایسا تھا کہ اگر وہ حق پر بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے لیکن ان کو اتنا شک تھا, اتنا بھی شک تھا, تو آپس میں مشورہ دیتے تھے کہ رہنے دو, اس لیے کہ ایسا غالب گمان ہے کہ آپ حق پر ہیں, لیکن اتنا بھی شک ہے تو اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ حق پر ہیں تو قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا. چنانچہ غالباً عبد السیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی کا آپس میں مشورہ ذکر میں کا ذکر آتا ہے کہ کسی صحابی اور بڑے صحابی ہے, ہو سکتا ہے عبداللہ بن زبیر یا ایسا کوئی معروف صحابی ہے, ان کا کسی جھگڑا ہو رہا تھا کسی زمین کے بارے میں, اور غالب گمان یہ تھا کہ صحابی ہی حق پر ہے, تو یا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس مشورے کے لیے گئے یا ملاقات ایسے ہی ہو گئی. ذکر ہے کہ مقدمہ کہ میں کچھ زمین کے بارے میں جھگڑا چل رہا ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہی کہ یہ صحابی ہے تو حق ہی بول رہے ہوں گے, لیکن اس کے باوجود عائشہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک بالش ایک ہنس پان زمین بھی دنیا میں خراب کر کے لے جاتا ہے تو ساتوں زمین کا ٹوک اس کے گلے میں پہنایا جائے گا, اس کو ساتوں زمین میں جسا دیا جائے گا قیامت کے دن عذاب کے طور پر. یعنی مطلب ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اشارہ تھا کہ اگر کچھ بھی شک ہو تو رہنے دو, تھوڑا بہت نقصان دنیا میں اٹھا لیں گے, اپنے حق کو کچھ چھوڑ دیں گے, لیکن قیامت کا نقصان اس سے بہت بڑا ہے, تو ہمیں بھی اس بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصم, چاہے مسلم ہو غیر مسلم, چاہے مرد ہو عورت, چاہے قریب ہو چاہے دور کا ہو, اور چاہے کسی اور رنجش ہو یا نہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلا کے ساتھ کوئی رنجش ایسے کہ ماضی میں اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا, لیکن اس معاملے میں ان کا حق تو یہ ہے, میاں بیوی ہے اور ماں باپ اور آپس میں جھگڑا ہو گیا, طلاق ہو گئی, اور ہو سکتا ہے کہ ایک کا قصور تھا, مرد کا قصور تھا, لیکن اب شرعی اعتبار سے دونوں کو بچے کے ساتھ انگیج ہونے کا وقت لینے کا حق ہے. شرعی اعتبار سے پورا قانون تو ہے کہ بچہ کس کے ساتھ رہے گا, لڑکا ہے تو کس عمر تک کس کے ساتھ رہے گا, اور لڑکی ہے تو کس عمر کے ساتھ کس کے پاس رہے گا, وہ سب ہے. اس کے باوجود بھی یہ بھی حق ہے کہ جب ایک کے پاس ہے بیوی کے پاس ہے تو مرد کو دیکھنے کا کتنا حق ہے, مرد کے پاس ہے تو بیوی کو دیکھنے کا, ماں کو دیکھنے کا کتنا حق ہے. اب قانون اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر ادھر کر کے اس کا حق مار ڈالے, اور ہم اپنے آپ کو سمجھائے کہ ماضی میں جب نکاح میں تھے تو اس نے میرے خلاف یہ زیادتیاں کی تو اس کا بدلہ میں لے رہا ہوں, لیکن شرعی اعتبار سے تو اس کا بدلہ اور یہ دو الگ چیزیں ہیں, یہ جرم ہے اس کے باوجود یہ حق ماننا اس کا جائز نہیں ہے. تو دوسرے کے حقوق کے بارے میں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے, بلکہ تھوڑا بہت شبہ بھی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دے تاکہ قیامت کے دن یہ سب جھگڑوں میں نہیں پڑنا پڑے ہمیں. تو خیر یہ اس پر میں ختم کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ہر جھگڑے کو حل کیا جائے گا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کا جو جسم ہے اور جو روح ہے دونوں تو یوں تو ایک ساتھ ہوتے ہیں, لیکن قیامت کے دن ان دونوں کا جھگڑا بھی حل کیا جائے گا. کیا مطلب؟ کہ روح جسم کا جھگڑا ہوگا کہ جو جس شخص نے برا کام کیا اور برائی کی اور اس کو سزا ملنے والا ہے قیامت کے دن, تو آپس میں جھگڑا ہوگا کہ روح کہے گی کہ جسم کو تیرا قصور ہے, اور جسم کہے گی کہ نہیں تیرا قصور ہے تو اصل ہے. تو اس وقت بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت فرشتے کو اس معاملے کو حل کرنے کے لیے بھیجا جائے گا, فرشتہ کہے گا کہ دونوں کا قصور ہے اس کے, دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی, ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص نے لادہ پکڑ لیا اور دوسرا شخص لادہ سے اتر کر پھل فروٹ چوری کر کے لے گیا تو دونوں کا قصور ہے, تو دونوں سے کو سزا ہوگی. ہر جھگڑے کو حل کیا جائے گا. تو ہمیں یہ سامنے رکھ کر بہت ہی احتیاط سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے, کبھی بھی جذبات سے مغلوب ہو کر, غصے میں مغلوب ہو کر, یا غم میں مغلوب ہو کر, یا کسی اور جذبہ انتقام میں مغلوب ہو کر کسی کا حق مارنے سے پہلے بہت ہی سوچنا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان دو آیتوں کو سامنے, یہ ان دو آیتوں میں کو سامنے رکھ کے تو آدمی کا ہر ہر مسئلہ, ہر ہر دینی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. انک میت, تو مرنے والا ہے, تو اللہ کے معاملے میں کچھ بھی کوتاہی مت کرنا, اسے کہ اللہ کو ملنا ہے. اور مخلوق کے معاملے میں کچھ بھی کوتاہی مت کرنا, اسے کہ جب اللہ کو ملیں گے تو اس وقت آپس کے مخلوق کے سب جھگڑے حل ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان آیتوں میں جو نصیحت ہے وہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.